المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سنو کہ یقیناً اللہ کے دوست ہی ہیں جن پر خوف کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقویٰ پر عمل پیرا تھے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کرمات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث موجود ہے، تو سب سے پہلے میں اس متعلقہ حدیث کو پڑھتا ہوں. اس کا ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ اس سے پھر خطبے کا وقت بچے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قول لہم البشرا فی الحیات دنیا اور فی الآخرہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ تو نے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھا ہے جس کے بارے میں ایک شخص کے سوا کسی اور کو سوال کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا، اور اس کو جواب دیتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں ان کی بشرا ایسی سچی خوابیں ہیں جو ایک مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کی خاطر کسی اور کو دکھائی جاتی ہیں، اور آخرت میں ان کی بشرا جنت ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اسی تعلق میں فرماتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے یعنی اللہ اور رسول کے تابع ہو گئے اور پھر پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کی زندگی اور نیز آخرت میں بشرا ہے، یعنی خدا تعالیٰ خواب اور الہام کے ذریعے سے اور نیز مکاشفات سے ان کو بشارتیں دیتا رہے گا، خدا تعالیٰ کے وعدوں میں تخلف نہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے جو ان کے لیے مقرر ہو گئی. یعنی اس کامیابی کے ذریعے سے ان میں اور غیروں میں فرق ہو جائے گا، اور جو سچے نجات یافتہ نہیں ان کے مقابلے میں دم نہیں مار سکیں گے. اسی تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کے واسطے اسی دنیا میں بشارتیں نازل ہوتی ہیں، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں کہ وہی ہمارا رب ہے اور پھر اس ایمان پر استقامت دکھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے جو ان کو تشفی دیتے ہیں کہ تم کو کوئی غم اور حزن نہیں پہنچے گا. خدا تعالیٰ کی شناخت کے واسطے یہ ایک بڑا طریق ہے کہ نشانات کا مشاہدہ کرایا جائے. جب ایک سلسلہ نشانات اور کرامات کو مدت دراز ہو جاتی ہے تو لوگ دہریہ مزاج ہو جاتے ہیں اور بےہودہ باتیں کرتے ہیں. پھر برائن احمدیہ حصہ سوم میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کو اسی زندگی میں بشارتیں ملیں گی، یعنی وہ خدا سے نور الہام کا پائیں گے اور بشارتیں سنیں گے جن میں ان کی بہتری اور مدح اور ثنا ہوگی، اور خدا کی ان سچائیوں کو روشن کرے گا. خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ سب پورا ہوگا اور کسی نوع کی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. یہی سعادت عظمیٰ ہے کہ جو ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری ان کی یہ نشانی ہے کہ انہیں بشارتیں ملتی رہتی ہیں اس جہان میں بھی اور دوسرے جہان میں بھی. خدا تعالیٰ کا ان کی نسبت عہد ہے جو ٹل نہیں سکتا, اور یہی پیار اور درجہ ہے جو انہیں ملا ہوا ہے, یعنی مکالمہ الہیہ اور رویائے صالحہ سے خدا تعالیٰ کے خصوص بندوں کو جو اس کے ولی ہیں ضرور حصہ ملتا ہے. اور ان کی ولایت کا بھاری نشان یہی ہے کہ مکالمات و مخاطبات الہیہ سے مشرف ہوں. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, مسلمانوں کو سچی خوابیں کثرت سے آتی ہیں, جیسا ان کی نسبت خدا تعالیٰ نے آپ وعدہ دے رکھا ہے اور فرمایا ہے لہو البشریٰ فی الحیات الدنیا. اس مضمون کا تعلق آئندہ جو خطابات ہیں ان سے بڑا گہرا ہے, کیونکہ آپ بکثرت خدا کے سچے بندوں کی تائید رویائے صالحہ کے ذریعے دیکھیں گے, اور یہ جو کثرت کے ساتھ سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اس میں سچی خوابوں کا بہت گہرا تعلق ہے. کچھ پہلے دکھائی جاتی ہیں جن کے نتیجے میں پھر لوگ آگے ایمان لاتے ہیں, اور کچھ نئے ایمان لانے والوں کو دل کی تقویت کی خاطر ان کو سچی خوابیں دکھائی جاتی ہیں. غزی کے یہ سلسلہ ہے جو اب بڑھتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, کفار اور منکرین اسلام کو اس کثرت سے سچی خوابیں ہرگز نصیب نہیں ہوتی, بلکہ ان کا ہزارم حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا. چنانچہ اس کا ثبوت ہماری ان ہزارہا سچی خوابوں کے ثبوت سے ہو سکتا ہے جن کو ہم نے قبل از وقوع صدہا مسلمانوں اور ہندوؤں کو بتلا دیا ہے, اور جن کے مقابلے سے غیر قوموں کا عاجز ہونا ہم ابتدا سے دعویٰ کر رہے ہیں. یہی مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف رنگ میں آگے بڑھایا ہے, اور آج کے خطبے میں چونکہ اس کا مرکزی حصہ بیان ہو گیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں. اب مختصراً میں آج کے جمعے پہ آنے والے مہمانوں کو بھی اور میزبانوں کو بھی ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ جمعہ برخاست ہوگا, پھر انشاءاللہ ہم افتتاحی اجلاس کے لیے پھر اکٹھے ہوں گے. استقلال اور ہمت اور صبر, یہ بار بار نصیحت ہے جو دہرائی گئی ہے. یہ خلاصہ کلام ہے ان ساری تحریرات کا. ضمناً میں ایک بات یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ گو خطبات میں شہداء کے ذکر کا سلسلہ تو بند ہو گیا تھا, یعنی خطبات میں میں نے جن کا ذکر کر دیا وہ اسی پر اکتفا ہونی چاہیے تھی, لیکن بعد کے بعض ایسے واقعات علم میں آئے جن کے متعلق مجھے افسوس ہوا کہ پہلے کیوں مجھے نہیں بتائے گئے. وہ ایسے عظیم شان واقعات ہیں جن کو ضرور خطبات میں داخل کرنا چاہیے تھا, لیکن پتہ نہیں کیوں کس بیہوشی کے عالم میں ان کے عزیز بیٹھے رہے اور وقت پر مطلع نہ کیا. اس لیے اب میں نے سوچا ہے کہ وہ اس لائق تو بہرحال نہیں ہے کہ یہ جو مضمون اکٹھا چھپے گا اس سے الگ رہیں. اس لیے اب انشاءاللہ تعالی میں نے ہدایت کر دی ہے, وہ جو ان کے شہداء کے تذکرے ہیں ان کو مناسب جگہ پہ داخل کر لیا جائے گا, اور نیچے نوٹ دے دیں گے کہ اگرچہ میں خطبات میں ان کو بیان نہیں کر سکا مگر یہ بھی واقعات ایسے ہیں جو حق رکھتے ہیں کہ اس چھپے ہوئے مضمون میں داخل ہوں. اس سے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بھی مکمل ہو جائے گا. اب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مختصر ہدایات میزبانوں کے لیے بھی پیش کرتا ہوں اور مہمانوں کے لیے بھی. جلسہ سرانہ کے مہمانوں سے عزت و اکرام اور محبت کا سلوک کریں, مہمانوں کی بے لوس خدمت کرے. یہ وہ جذبہ ہے جس سے انسان فطری طور پر سرشار ہوتا ہے اور اس میں تصنع اور تکلف کا کوئی دخل نہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی فطری جذبے سے سرشار ہو کر دن رات مہمانوں کی خدمت کرتے تھے. آپ کا گھر تھا کہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا؟ جہاں تک توفیق ملی, جب تک توفیق ملی, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے اور وہی کھاتے تھے جو سب کھاتے تھے. بعد میں بیماری کی وجہ سے مجبوراً آپ کو الگ کھانا کھانا پڑا, لیکن اس میں بھی کوئی تکلف نہیں تھا. اس لیے اس موقع پر ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس سنت کو جاری رکھا جائے, لیکن اس میں ایک غلط فہمی بھی ہے جو دور ہو جانی چاہیے. جو معزز مہمان باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں, بکثرت ان میں ایسے ہیں جن کی جو احمدی نہیں ہیں یا احمدی ہیں بھی, تو کھانے کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے کہ ان کے کھانے میں ان کے مزاج کے خلاف چیز داخل نہ ہو. اور یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سنت ہی تھی کہ جتنے بھی مہمان بیرونی آیا کرتے تھے, حسب مراتب اور حسب مزاج جس حد تک خدمت ہو سکتی تھی ان کی جاتی تھی. اس لیے ہاں احمدی جو اس جلسے میں شامل ہے وہ غلطی سے یہ نہ سمجھے کہ یہ خاص سلوک کیا جا رہا ہے بعض مہمانوں سے. خاص تو ہے مگر ایسا خاص ہے جس کے وہ مستحق ہیں. بس اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھی طرح متنبہ رہیں. کھانا تو عام کھانا تو ایک ہی پکے گا, اور خصوصی کھانا ضرورت کے مطابق تقسیم ہوگا. بعض کشمیر کے علاقے سے آنے والے چاول پسند کرتے ہیں, بعض بنگال کے علاقے سے آنے والے چاول پسند کرتے ہیں, ان کے لیے چاولوں کا بھی انتظام ہے. کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر ضرورت جس طرح بھی ممکن ہے اسے پورا کیا جائے. اب جو انگلستان کے رہنے والے عام احمدی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ذوق و شوق سے نہ صرف مہمانوں کی خدمت کریں بلکہ جلسے میں بھی شریک ہوں. مہمانوں کی خدمت ان کو جلسے میں شرکت سے باز نہ رکھے. بہت یہاں کی جماعت خدمت کرتی ہے, بکثرت رشتے دار ہیں جو اپنے گھروں میں آ کے ٹھہرتے ہیں, یعنی اپنے عزیزوں کے گھروں میں ٹھہرتے ہیں, اور جلسہ سالانہ کا ایک ایسا منظر پیش ہوتا ہے کہ ویسا دنیا میں کہیں اور پیش نہیں ہو رہا. اتنے مہمان کہ دروازہ کھولنے کی بھی طاقت نہیں, پھنس جاتے ہیں کبھی, اور جب دروازے کو گھیرتے ہیں تو مہمان کو اٹھنا پڑتا ہے تاکہ وہ آنے والے کے لیے دروازہ کھولے. لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ گزارا ہوتا ہے, اور جو اس کا مزہ ہے وہ گھر کے کھلے کمروں کا نہیں ہے. یہ لذت اٹھانے والے ہی جانتے ہیں. اور پرانے زمانے میں بسا اوقات مجھے بھی اس کی توفیق ملا کرتی تھی, اب حالات بدل چکے ہیں. بہرحال جو میزبان ہیں ان کو اپنے گھر اپنے دل کی فراخی کی طرح کھلے کرنے چاہیے اور خدمت کرنی چاہیے, لیکن جلسے سے محروم نہ رہیں. کیونکہ مہمانی کا مقصد یہ تو نہیں کہ ان کو کھانا کھلایا جائے, اصل مہمانی کا مقصد ہے کہ روحانی مائدہ دیا جائے, اور روحانی کھانا خود بھی کھائیں اور ان کو بھی کھلائیں. میزبانوں اور مہمانوں کے لیے عمومی نصیحتیں: ذکر الہی اور درود شریف پڑھنے میں اپنا وقت گزاریں, اور التزام کے ساتھ نماز با جماعت کی پابندی کریں, فضول گفتگو سے اجتناب کریں, باہمی گفتگو میں دھیما پن ہو اور وقار ہو. تلخ گفتگو آپ کو بھی تکلیف دیتی ہے اور جس دل پر جا کے پڑتی ہے اس کو بھی تکلیف دیتی ہے. بس یاد رکھیں کہ دل سے تلخی کو نہ اٹھنے دیں, اگر ہے اور مجبوری ہے اس کو دبا جائیں. خدا کی خاطر صبر اختیار کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ بھی پاک صاف رہیں گے اور آپ کا ماحول بھی پاک صاف رہے گا. جلسہ کی کاروائی وقار کے ساتھ سننی چاہیے. نعروں پر کنٹرول ضروری ہے. اس دفعہ تو میں نے بہت غور کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو پرانا رواج تھا, نعرہ تکبیر ایک طرف سے بلند ہوتا تھا, ایک آدمی کہتا تھا نعرہ تکبیر اور دوسرے کہتے اللہ اکبر, تو میں نے غور کیا ہے نہ یہ رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ثابت ہے. میں نے بڑے غور سے رجسٹر روایات کا اول سے آخر تک مطالعہ کیا ہے. ایک بھی مجھے شہادت نہیں ملی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک طرف سے ایک اٹھ کے کہا کرتا تھا نعرہ تکبیر اور دوسری طرف سے آواز آتی تھی اللہ اکبر. اللہ اکبر کی آواز تو آ جاتی تھی مگر کبھی کبھی تھی, دلوں سے اٹھتی ہے آواز. جب ایک انسان مجبور ہو جائے تو کہہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کے بغیر تو ہماری زندگی کوئی نہیں, اس لیے اللہ اکبر کی آوازیں جہاں تک ممکن ہو دبی زبان سے بلند کیا کریں. اگر بے اختیار ہو کر اللہ اکبر کی آواز بلند بھی ہو جائے تو اس پہ کوئی شکوہ نہیں ہے. منتظمین جلسہ کی اطاعت ضروری ہے اور اس اطاعت میں تعاون ہو, تلخی کی اطاعت نہ ہو کہ منہ بسور کے ہم اطاعت تو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے مجبوری ہے. ایسی اطاعت کریں کہ جس کی اطاعت کی جاتے ہی قدل بھی خوش ہو جائے, وہ دیکھے کہ اس کو کوئی فضیلت نہیں ہے پھر بھی خدا کی خاطر اب اس کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں. یہ وہ اطاعت ہے جو سچی احمدیت کی اطاعت کی روح ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جلسے میں آپ اس روح سے بھی کام لیں گے انشاءاللہ. صفائی تو مومن کی ذات کا حصہ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی پر اتنا زور دیا ہے کہ ظاہری صفائی میں دیکھا نہیں آپ نے وضو سے پہلے کے احکامات اور تفصیلی احکامات, کثرت کے ساتھ صفائی کا حکم ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی. اور اس صفائی کا اندرونی صفائی سے گہرا تعلق ہے. بس اگر دل کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں تو بدن کو بھی پاکیزہ رکھیں اور لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو بھی پاکیزہ رکھیں. دیکھیں حضرت عبدس حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہی نصیحت تھی کہ آنے والوں کے لیے گھر کو پاک صاف رکھو. بس آپ بھی اپنے ماحول کو ہر پہلو سے پاک و صاف رکھیں. اب ایک چیز ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کھانا ضائع نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے ہمیشہ کے لیے کہ خدا کے رزق کی قدر کریں, پانی کی بھی اور کھانے کی بھی. میں نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر انگلستان میں یہ بات جاری ہو چکی ہوتی, پانی کا ضیاع نہ ہوتا اور کھانے کا ضیاع نہ ہوتا, تو جو اس وقت پانی اور کھانے پر خرچ ہو رہا ہے اس کے باوجود پولوشن سے نجات نہیں مل رہی, اس سے بہت کم خرچ پہ دسویں حصے پانی کے خرچ پر اور دسویں حصے غذا پر ہمارے ہندوستان کے رہنے والے بہت اعلیٰ درجے کا گزارا کر سکتے تھے مگر ان کو رسول نصیب نہیں جو ہمارا رسول ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کھانے کی مارکیوں میں کھانے کے بعد ایسے برتن ڈسٹ بن میں ڈالے جاتے ہیں جو استعمال ہو چکے ہوں اور ان کو دوبارہ استعمال میں نہیں لایا جاتا, نہ وہ اس غرض سے بنائے گئے ہیں. اس صورت میں نہیں جانتا منتظمین کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ یہ پسند کریں کہ وہ خود ہی برتن اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالیں تو یہی ٹھیک ہے, اور اگر وہ سمجھیں کہ مہمان خود اپنے برتن ڈسٹ بن میں ڈالیں تو ان کی ہدایت پر عمل کریں. غز بصر اور پردہ کا خیال رکھیں. بعض خواتین جو کسی وجہ سے چہرہ نہیں ڈھانکتی ان کا لباس اور انداز ہی ان کے لیے پردہ کا کام کرتا ہے. بعض عورتیں جو چہرہ نہ ڈھانک سکیں ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ سرخی پاؤڈر لگا کر اور بناؤ سنگھار کر کے سر عام پھریں. بس اس بارے میں ہمیشہ میں نصیحت کرتا ہوں اور پھر اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جب ایسی خواتین پر نظر پڑتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ خواتین سے کہیں کہ وہ ان کو مل کر سمجھائیں. مرد کا پھر عورت کو مخاطب کر کے سمجھانا جائز نہیں ہے. اور اس ضمن میں یہاں کی لجنا کا کام ہے دراصل کہ ایسی خواتین جو پہ پردہ بھی ہیں اور بناؤ سنگھار بھی بہت کھلا کیا ہوا ہے ان میں سے بہت سی ہیں جو غیر عمدی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آنے والوں کو فرق تو پتہ نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں یہ ہے عمدیوں کا پردہ اور واپس جا کے پھر مجھے خط ملتے ہیں کہ ہم نے ایسی عورتیں دیکھی. عمدی بھی ہوں گی ان میں لیکن یہ لجنا کا کام ہے. وہ پیار اور محبت سے ان کو سمجھائیں. امید ہے انشاءاللہ تعالی اس سے ہر قسم کے مہمانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور میزبانوں کو بھی. اگر نماز اور جلسے کے دوران کوئی بچہ روئے تو اس کو فوراً الگ لے جانا چاہیے. اور غالباً اس دفعہ پہلے کی طرح یہ بھی انتظام ہے کہ وہ عورتیں جو بچوں والی ہیں ان کے لیے الگ مارکی موجود ہے. اگر کوئی بچہ روئے تو اس کو اس مارکی میں منتقل کیا جا سکتا ہے. غسل خانوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. بہت سے پاکستانی ایسے آنے والے ہیں جن کو یہاں کے جو غسل خانے ہیں ان کی سے واقفیت نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ بہت سی چیزیں ڈسپوز کرنے والی ساتھ جو برتن پڑا ہوتا ہے اس میں پھینکنی چاہیے, ٹوائلٹ کے اندر نہیں پھینکنی چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر ٹوائلٹ بلاک ہو جاتا ہے اور ہر آنے والے مہمان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو امید رکھتا ہوں کہ آپ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں گے. جہاں تک لندن میں گاڑیاں پارک کرتے وقت خاص توجہ کی ضرورت ہے, یہاں جو پارکنگ ہو رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. معاونین آپ کو سمجھا دیں گے, آپ ان سے تعاون کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن لندن میں یہ مشکل ہے کہ بعض گھروں کے سامنے اپنی گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں جس سے ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر پتہ ہو کہ یہ ایم ڈی ہیں جو جلسے پر آئے ہوئے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں. اس لیے ہرگز کسی کو تکلیف نہیں دینی, کسی کا راستہ نہیں روکنا, کسی کے راستے میں گاڑی نہیں کھڑی کرنی. اگر مجبوراً گاڑی پارک کرنے کی وہاں موجود جگہ نہ ہو تو دور بے شک کریں, وہاں سے پیدل آ جائیں, مگر گاڑی اپنی سہولت کی خاطر لوگوں کی تکلیف کا موجب نہ بنائیں. مہمانان کرام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غیر ممالک سے, یعنی اور باتوں کے علاوہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ غیر ممالک سے آنے والوں کی تعداد عموماً 5-6 ہزار ہوا کرتی ہے, لیکن اطلاعات کے مطابق اس سال صرف جرمنی ہی سے آنے والوں کی تعداد 6 ہزار کے قریب بتائی جا رہی ہے. سب کی سہولت اور آرام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اگر محدود جگہ یا محدود کھانے پینے کی سہولت کی وجہ سے حسب منشا کسی کا انتظام نہ ہو تو خوشی سے برداشت کریں. یہ بھی للہ صبر ہے اور اس کی اللہ ان کو دنیا اور آخر میں جزا دے گا. چند دن کی بات ہے, یہ گزر جائیں گے, پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے خیریت کے ساتھ. اور واپس امید رکھتا ہوں کہ اس جلسے کے تذکرے بھی ساتھ واپس لے کے جائیں گے. اور اگر انتظامات میں کوئی کمزوری دیکھیں تو آپس میں تذکرہ نہ کیا کریں. متعلقہ منتظم کو توجہ دلانا ضروری ہے اور یہ آپ کا احسان ہوگا کہ آپ بر وقت متعلقہ منتظم کو توجہ دلا دیں. جو احباب جلسے کا ویزا لے کر آتے ہیں اور جلسے کے تعلق میں ان کو حکومت کی طرف سے ویزا دیا جاتا ہے، یعنی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے، وہ یاد رکھیں کہ اس میں کوئی دھوکہ جائز نہیں. بعض کہتے ہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا جلسے کا، انہوں نے خود ہی دے دیا. یہ غلط ہے، یہ صرف بہانہ سازی ہے. جلسے کے دنوں میں ان کو پتا ہے کہ جلسے کی خاطر لوگ آتے ہیں اور ان کا واپس جانا ضروری ہے، تو اس ہجرت کا تو کوئی معنی نہیں ہے. یہ ہجرت ہجرت نہیں بلکہ گناہ ہے کہ روزی کمانے کی خاطر، دوسری ضرورتوں کی خاطر آپ حکومت کے فائدوں، حکومت کے وہ حکومت سے استفادہ کرتے وقت حکومت کی اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کریں. میں امید رکھتا ہوں کہ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. واپس جاتے ہیں واپس جائیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر کوئی بہتر صورت بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آخر پر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پڑھ کر ابھی اس خطاب کو ختم کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، ہر یک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے وے اور ان کے ہم و غم دور فرمائے اور ان کو ہر ایک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو. بہت عظیم کرام ہے، تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو، یعنی خدا ہی ان کے پیچھے ان کے کاموں کا نگران ہو، ان کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. تو بعض دفعہ خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، بعض دفعہ خدا خلیفہ بن جاتا ہے. یہ بہت ہی گہرا عارفانہ نقطہ ہے. اے خدا، اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما، کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے. آمین تم آمین. آخر پر ایک دفعہ پھر وہ تاکید کرنی چاہتا ہوں جو بار بار کر چکا ہوں. اللہ آپ کو خیریت سے لایا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ کسی کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا ہوگا سفر کے دوران. اب واپسی بھی پوری احتیاطوں سے آج جائے. ایک ایک وجود آپ کی کار میں سفر کرنے والا اس بات کا نگران رہے کہ طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا. نیند آتی ہے تو ایک جگہ کھڑی کریں کار اور وہاں آرام سے سو جائیں، اور جو نصیحتیں آپ کو دی جاتی ہیں کار کے سامنے لگانے کے لیے ان کو سامنے رکھا کریں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے
مجھے آپ سے سچی محبت ہے، خدا گواہ ہے کہ مجھے آپ سے سچی محبت ہے. یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں. آپ کا دکھ مجھے بے حد بے چین کرتا ہے. بس خدا کے لیے میری بے چینی کی خاطر ہی یہ احتیاطیں برتیں، یہ آپ کا مجھ پہ احسان ہوگا. اس کے ساتھ اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں اور اب نماز کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا